سورہ القلم کی آخر تک تلاوت تو ہو چکی تھی مگر وقفہ پڑ گیا، اس لیے اب اثر نو کی جائے گی. 41ویں آیت القلم کی پڑھنی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلهم أيهم بذلك زعيم، أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. خاشعةً أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم صالمون. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم من كيدي متين. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون، أم عندهم الغيب فهم يكتبون. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. سورة الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. كذبت ثمود وعاد بالقارعة، أما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. فهل ترى لهم من باقية؟ وجاء فرعون ومن قبله والمتفقات بالخاطئة. فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فأما من أوتي كتابه بيمينه ويقول هاو مقرؤوا كتابيا إني ظننت أني ملاق حسابيا فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. سورة القلم کی باقی آیات. سلہم ایہم بذالک زعیم, تو ان سے پوچھ کہ ان میں سے کون ہے جو اس بات پر ضامن ہے. کہ کو بریکٹ میں رکھا ہوا ہے, اردو معاملے تو کہ ویسے کہا ہی جاتا ہے اس موقع پر, لیکن عربی میں کہ موجود نہیں تھے اس کی بریکٹ میں رکھ دیا. تو ان سے پوچھ کہ ان میں سے کون ہے جو اس بات پر ضامن ہے. ام لہم شرکاء, کیا ان کے حق میں کوئی شریک ہیں, تو وہ اپنے شریکوں کو لے آئیں اگر وہ سچے ہیں. فلیاتوا بشرکائہم ان کانوا صادقین. یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون. جس دن سخت گھبراہٹ کا سامنا ہوگا. اب لفظی ترجمہ تو یہ بنتا ہے کہ جس دن پنڈی سے اٹھایا جائے گا کپڑا, لیکن عربی محاورہ ہے اور محاورے کا ترجمہ با محاورہ ہی ہونا چاہیے. گھبراہٹ کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے. جس دن سخت گھبراہٹ کا سامنا ہوگا اور وہ سجدوں کی طرف بلائے جائیں گے لیکن طاقت نہ رکھتے ہوں گے. خاشیتاً ابصارہم ترحقہم ذلہ. جہاں تک لفظ ذلہ کا تعلق ہے, یہ تو مرفوع ہے. ان کی آنکھیں, ان پر ذلت چھا رہی ہوگی, لیکن خاشیتاً یہاں منصوب ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ نسبی حالت ہے اس کا, اس حال میں کا ترجمہ کرنا پڑے گا. اس لیے اس کو میں نے لفظاً, یعنی اس حال میں ذلت چھا رہی ہوگی کی بجائے, یہ دیکھیں اس میں پہلی آیت ملا کے دکھاؤں. جس دن سخت گھبراہٹ کا سامنا ہوگا اور وہ سجدوں کی طرف بلائے جائیں گے لیکن طاقت نہ رکھتے ہوں گے. اس حال میں کہ نظریں جھکی ہوئی ہوں گی, اس کے ساتھ جوڑ دیں تو طاقت نہ رکھتے ہوں گے. اس حال میں کچھ عجیب سا لگتا ہے, پیمان میں لگتا ہے کچھ چھوٹ گیا ہے, اس لیے اس کو آخر پر کر دیا ہے. ان پر ذلت چھا رہی ہوگی اس حال میں کہ ان کی نظریں جھکی ہوئی ہوں گی, اور یقیناً انہیں سجدوں کی طرف بلایا جاتا تھا. وقد کانوا یدعون الی السجود وہم سالمون, جبکہ وہ صحیح سالم تھے. فذرنی ومن یکذب بهذا الحدیث, بس تو مجھے اور اسے جو اس بیان کو جھٹلاتا ہے چھوڑ دے. لیکن میں اکیلا بھی رکھا ہوا ہے,
ہمیں الگ چھوڑ دے, مطلب یہ ہے. بس تو مجھے اور اسے جو اس بیان کو جھٹلاتا ہے چھوڑ دے, ہم انہیں رفتہ رفتہ اس طرح کھینچ لائیں گے کہ انہیں کچھ علم نہ ہو سکے گا. فذرنی ومن یکذب بهذا الحدیث سنستدرجهم من حیث لا یعلمون, ان کو اس طرح کھینچ لیں گے. حیثو من حیثو کا ترجمہ کہ اس طرح بھی ہے, اب ہم انہیں اس طرح کھینچ لائیں گے کہ وہ ان کے کوئی علم نہ ہو سکے گا. لا یعلمون, وہ اس وقت علم نہیں رکھتے ہوں گے. کس طرف کھینچ لائیں گے؟ عذاب کی طرف. یہ اس میں شامل ہے اس مفہوم میں, لیکن اگرچہ ظاہر نہیں ہے مگر داخل ضرور ہے, ظاہر ہے. اس لیے اتنا اس کا مضمون واضح ہو جاتا ہے اس کے بغیر بھی کہ میں نے رس عذاب اس میں بریکٹ میں نہیں رکھا ہوا. یہ صرف سوال ہے کہ کیا عذاب بریکٹ میں رکھ دیا جائے یہاں یا رہنے دیا جائے. اس وقت جو ترجمہ ہے وہ صرف اتنا ہے, ہم انہیں رفتہ رفتہ اس طرح کھینچ لائیں گے کہ انہیں کچھ علم نہ ہوگا ہو سکے گا. ہاں عذاب کی ضرورت, ضرورت تو ہے عذاب کی, لیکن مطلب ہے یا لفظ ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جی ٹھیک ہے, مون صاحب متردد ہیں اس بات میں. لفظ عذاب کو ظاہر کر دیا. میر صاحب کو دیکھیں کون سی آیت ہے, حضرت نے اتنا ہی ترجمہ کیا ہے, آہستہ آہستہ ہم کھینچیں گے ان کو اس طرح کہ وہ نہیں جانتے. عذاب کا لفظ بریکٹ میں نہیں رکھا ہوا, مگر حضرت مسلم اور نے غالباً صحیح صحیح میں رکھا ہوا ہے. اچھا مگر وہ تشریح ہے نا, اس لیے تو پھر چھوڑ ہی نہیں بے شک کو حرج نہیں. املی لہم ان قیدی متین, کیونکہ اگلی آیت واضح کر رہی ہے اس بات کو کہ ایک مہلت کا مہلت دیے جا رہے ہیں اور مہلت عذاب سے پکڑ سے دی جایا کرتی ہے. وہ املی لہم ان قیدی متین, اور میں انہیں ڈھیل دیتا ہوں, میری تدبیر یقیناً بہت مضبوط ہے. یہ املی لہم کا جو حضرت خدیث المسیح اول حضرت حکیم مولانا نور الدین صاحب کو تجربہ ہوا تھا اس آیت کی تشریح کا اور کشفن آپ پر ظاہر کی گئی تھی, وہ یاد ہے نا آپ کو کہ نہیں؟ کیوں ڈاکٹر صاحب سنا ہوا ہے آپ نے؟ یہ تو بڑا دلچسپ واقعہ ہے, اور اس آیت کی تشریح کے طور پر یہاں بیان ہو جائے تو کوئی حرج نہیں. حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے یا لکھا ہے آپ نے کہ مجھے اس آیت کی پوری طرح سمجھ نہیں آ رہی تھی ایک دفعہ, کہ جب خدا نے پکڑنا ہی ہے, پتہ ہے, اور انہی کو پکڑنا ہے جن کے متعلق اللہ کو علم ہے کہ یہ ٹھیک ہونے والے لوگ ہی نہیں ہیں, تو پھر ڈھیل کیوں دے رہا ہے بے وجہ؟ تو پکڑ لے. ان کو ڈھیل دینے کے نتیجے میں لوگوں کو نقصان پہنچتا ہے, یہ ذہن میں ایک دغدغہ سا پیدا ہوا, خدشہ یعنی خیال سا دماغ میں اٹھا, تو اس وقت کشفی حالت طاری ہوئی, اور کشفی حالت میں یہ دیکھا کہ ایک رقاصہ ہاتھ میں ایک پیالہ اٹھائے ہوئے ہے, جیسے شراب کا پیالہ ہوتا ہے, اس کے پیندے میں کچھ ہے پینے کی چیز, اور وہ رقص کرتی جا رہی ہے اور یوں ہاتھ کو ہلاتی جاتی ہے جیسے رقص کے ساتھ رقاصائیں ہلاتے ہیں ہلاتی ہیں, اور یہ پڑھ رہی ہے املی لہم ان قیدی متین, املی لہم ان قیدی متین, اور اس کی بیٹ پر
اس کی ضرب پر ہی وہ ناچ رہی ہے, اور وہ پیالہ جو ہے وہ اس سے وہ اندر جو مشروب ہے وہ چھلکتا نہیں کیونکہ بہت نیچے ہوتا ہے, لیکن رفتہ رفتہ وہ اونچا چڑھنا شروع ہو جاتا ہے, اور اتنا اونچا ہو جاتا ہے کہ جب وہ یوں جھٹکتی ہاتھ کو تو وہ چھلک جاتا ہے, اور یہ کشفی حالت دور ہو گئی. اس وقت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھا اس کا صحیح مفہوم, کہ ہر شخص کا پیمانہ جب تک لبریز نہ ہو اس تک تک میں اس کی توفیق کے مطابق اس کو مہلت دیتا ہوں. ہر شخص کے جرم کرنے کی استعداد الگ الگ ہوا کرتی ہے, اور یہ کہ جب تک وہ اپنی استعداد کو پوری طرح استعمال نہ کر لے اس وقت تک میں اس کو نہیں پکڑتا, اور اگر وہ استعداد اس کی زیادہ کی ہے لیکن کم جرم کر رہا ہے تو اس میں خدا تعالیٰ کی مغفرت کا پہلو اس طرح داخل ہو جاتا ہے کہ پھر میں اس کو پکڑتا نہیں. بہت ہی لطیف تشریح تھی جو کشور آپ کو دکھائی گئی. بس یہ ہم آیت پڑھ رہے ہیں, وہ املی لہم ان قیدی متین, رفتہ رفتہ کھینچ لاتا ہوں, یہ اس کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ میں کیا کرتا چلا جا رہا ہوں, کس طرح میں جرائم سے اپنا پیمانہ بھر رہا ہوں, اور مقصد یہ ہے میں انہیں ڈھیل دیتا ہوں, میری تدبیر یقیناً بہت مضبوط ہے. عام تصرفم اجرن کہوں میں مغرم میں مفقلون, کیا تو ان سے کوئی اجر مانگتا ہے کہ وہ چٹی کے بوجھ تلے دبے جا رہے ہوں. یعنی کوئی نبی بھی کسی سے ان کو متنبع کرنے کا یا خوشخبریاں دینے کا اجر نہیں مانگا کرتا, بس وہ ان کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ کسی چٹی کے نیچے دبے جا رہے ہیں کہ وہ متوجہ نہیں ہوتے اس وقت. ام عندهم الغیب فهم یکتبون, کیا ان کے پاس غیب ہے بس وہ لکھتے ہیں, یہاں بریکٹ میں وہ اور لکھتے کے درمیان اسے رکھ دیا گیا ہے, کیا ان کے پاس غیب ہے بس وہ اسے لکھتے ہیں. فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت, سو اپنے رب کے فیصلے کے انتظار میں صبر کر, ولا تکن کا صاحب الحوت, اور مچھلی والے کی طرح نہ ہو, اذ نادا وہو مکظوم, جب اس نے اپنے رب کو بریکٹ میں جب اس نے پکارا اور وہ غم سے بھرا ہوا تھا. یہاں ظن فس بالحکم رب کا ولا تکن کا صاحب الحوت کا ظن نون نہیں ہے, حالانکہ ویسے نون کی صورت ہے یہ, اور اگر نون کا لفظ ایک حرف ایک لفظ کے معنوں میں استعمال ہوا ہوتا تو یہاں ظن نون بھی ہو سکتا تھا, لیکن کصاحب الحوت ہے. ایک یہ بھی سوال ہے کہ نون عام مچھلی کو کہتے ہیں یا ویل کو کہتے ہیں, حوت تو ویل کو کہتے ہیں, اور عام مچھلی نہ نگلا کرتی ہے انسانوں کو, بعض نگلتی بھی ہوں گی مگر وہ اتنی بڑی عام طور پر کم ہی ہوتی ہیں, بہت بڑی بڑی شارک ہو جو نگل جائے, لیکن نگلے تو پھر اگلتی نہیں ہے کہ وہ ختم ہی کر دیتی ہے, وہ منہ میں چبایا جاتا ہے آدمی. تو حوت ہی کا ذکر ہے, حوت ہی نے اگلا تھا, تو پھر ذن نون کیوں کہتے ہیں, کیوں مجھے آپ بتائیں. نون لفظ کے نیچے عربی لغت میں نون واو نون مچھلی کا معنی دیا ہوا ہے,
غالباً دیا ہوا ہے,
مگر کس پہلو سے دیا ہوا ہے, اس لیے کہ حضرت کیا نام تھا حضرت اب یونس یونس کو کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تھا. اس بنا پر لغت میں ہے یا پرانے زمانوں میں بھی عرب نون مچھلی کے لیے استعمال کیا کرتے تھے؟ یہ تحقیق ہونی چاہیے. بعض دفعہ ہماری لغات میں ایک مضمون داخل ہو جاتا ہے جو اسلام کے بعد تیار کی ہوئی لغات ہیں, اور ان میں چونکہ حوالے ہیں بعض تاریخی مثلا حضرت یونس کی طرف اور اس کے واقعہ کا علم ہے, اس لیے مچھلی اس کا ترجمہ بھی کر دیا گیا. اور نینوا کا نام بھی نون سے شروع ہوتا ہے, حالانکہ زن نون کا یہ بھی ترجمہ کیا جا سکتا تھا نینوے والے کی. تو کلام زنون کسی پہلو سے بھی مومل تو نہیں بن سکتا, تو مچھلی ترجمہ کرنا ضروری نہیں ہے. میرے خیال میں اگر ایسا ہوتا تو اس سورہ نون میں ضرور وہاں زن نون کا ذکر ہوتا, صاحب الحوت ہے, اور سائنٹیفکلی بھی حوت مچھلی ہی ہے جو انسانوں کو نگلتی بھی ہے اور پھر اگل بھی دیتی ہے, یا جو بھی جانور کھائے اس کو نگلتی بھی ہے اور اگل بھی سکتی ہے. فصبر لحکم ربک, پس سو, پس کی وجہ سو لکھت رہے ہیں, سو اپنے رب کے فیصلے کے انتظار میں صبر کر اور مچھلی والے کی طرح نہ ہو جب اس نے اپنے رب کو پکارا اور وہ غم سے بھرا ہوا تھا. مچھلی والا ترجمہ ٹھیک ہے یا ویل مچھلی والا؟ جی حوت کا تو ویل مچھلی ترجمہ ہوتا ہے نا, دوسری مچھلی تو نہیں, تو نہیں حوت کہتے, مگر وہاں بھی آتا ہے حضرت موسیٰ کے سفر میں کشمیر, مطلب حوت آتا ہے نا, ہر مچھلی کو کہتے ہیں.
دوسری جگہ بھی آتا ہے شیطانہ شرال, تو چھوٹی مچھلی کے بارے میں عموماً
حوت
بھی آتا ہے.
چھوٹی مچھلی سے لے کر ویل تک اس کا بہت وسیع ہے اس کا مجھے. ٹھیک ہے, مگر یہاں تو باہر چھوٹی مچھلی نہیں تھی. وہ دراصل عرف عام میں حوت ہی کہتے ہیں, مچھلی ہی کہتے ہیں ویل کو بھی. وہاں مچھلی کی تعریف یہ سائنسی تعریف نہیں ہے, بلکہ جو عربی لغت کی تعریف ہے یا زبانوں کی تعریف ہے, اس میں ہر اس چیز کو جو مچھلی کے مشابہ سمندر کے اندر یا پانی کے اندر ہو اس کو مچھلی کہا جاتا ہے. یہ تفریق نہیں کی جاتی کہ وہ کوئی میمل ہے, یعنی بچے دینے والا جانور ہے یا انڈے دینے والا. جو سائنٹیفک تفریق ہے اس میں جو انڈے دینے والا جانور ہو وہ سمندر کے اندر ہو تو اس کو مچھلی کہتے ہیں, اور بچے دینے والا جانور خاص سمندر کے اندر ہو یا باہر ہو اس کو میمل کہتے ہیں. ویل مچھلی چونکہ بچے دیتی ہے اس لیے اس کے لیے میمل کا لفظ استعمال ہوتا ہے, اور انگریزی ڈکشنری میں اس کا ویل فش نہیں کہیں گے, اس کو صرف ویل ہی کہیں گے. لولا ان تدارکہ نعمت من ربہ لنبذ بالآراء وهو مذموم, اور اگر اس کے رب کی طرف سے ایک خاص نعمت اسے بچا نہ لیتی تو وہ چٹیل میدان میں اس طرح پھینک دیا جاتا کہ وہ سخت ملامت زدہ ہو جاتا. نعمت ان کا ترجمہ ایک عظیم نعمت بھی ہو سکتا ہے, مگر عظیم نعمت تو نبوت ہی کی نعمت ہوتی ہے, تو ایک خاص نعمت, وہ واقعہ کوئی خاص ہوا تھا اس وقت, اس کی طرف اشارہ ہے. اگر اس کے رب کی طرف سے ایک خاص نعمت اسے بچا نہ لیتی تو وہ چٹیل میدان میں اس طرح پھینک دیا جاتا کہ وہ سخت ملامت زدہ ہوتا. ف فاجتباہ ربہو فجعلہو من الصالحین، پس اس کے رب نے اسے چن لیا اور اسے نیک لوگوں میں شمار کر لیا. جعلہو، نیک لوگوں میں شمار کر لیا، بنا لیا. اس وقت تو نہیں نیک بنایا تھا، مراد یہ ہے کہ شمار کر لیا. جعلہ کا مطلب شمار کرنا بھی ہوا کرتا ہے، ہم نے داخل کر لیا. کیوں جی؟ ہے نا ضرورت نہیں ہے. وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ. یقیناً کفار سے بعید نہیں، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا، یقیناً کفار سے بعید نہیں کہ جب وہ ذکر سنتے ہیں تو تجھے اپنی نظروں کے قہر کے ذریعے گرانے کی کوشش کریں. یہاں بظاہر یہ لگتا ہے کہ نظروں کے قہر سے گرا دیں، یہ ترجمہ بظاہر نظر آتا ہے، مگر جو موقع و محل ہے اس کے مطابق ترجمہ کیا جائے تو گرانے کی کوشش کریں ہو سکتا ہے، کیونکہ نظروں کے قہر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرا سکتے نہیں تھے. تو بعید نہیں کہ وہ اس طرح تجھے دیکھیں کہ گویا اپنے نظروں کے قہر سے تجھے گرانے کی کوشش کر رہے ہیں. لما سمع ذکر، جس وقت وہ ذکر سنتے ہیں. وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ، اور وہ کہتے ہیں یہ تو یقیناً ایک دیوانہ ہے. وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ، حالانکہ وہ تو تمام جہانوں کے لیے نصیحت کے سوا کچھ نہیں ہے. وما ہوا الا ذکر للعالمین، یہاں وما ہوا کی ضمیر قرآن کی طرف جاتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف؟ ہاں، جو پہلی آیت ہے اس میں ضمیر کے دو مختلف طرفوں کی طرف پھرنے کے احتمالات ہیں، امکانات ہیں. تجھے گرانے کی کوشش کرتے کریں گے اس سے ان سے بعید نہیں. لما سمع ذکرہ، تو یہاں ذکر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود مراد نہیں ہو سکتے کہ جب وہ تجھے سنتے ہوں تو تجھے گرانے کی کوشش کریں، اس لیے اگلی آیت میں اس احتیاط کی ضرورت ہے. اگرچہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تھی لفظ ذکر آیا ہے واضح طور پر، مگر اس سیاق و سباق میں یہاں ذکر کو الگ نازل ہونے والی چیز قرار دیا گیا ہے اور مخاطب الگ کیا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اس لیے وما ہوا الا ذکر للعالمین میں یہ وہ ذکر یعنی قرآن کریم ہے، حالانکہ وہ تو تمام جہانوں کے لیے نصیحت کے سوا کچھ نہیں ہے.
یہ
ہے
جی، پھر آگے وما ہوا
یقین انہ لمجنون، یقین وہ مجنون ہے. کیا جو ذکر ہے وہ مجنون ہے؟
السلام.
ہاں پھر
وما ہوا ذکر،
پہلے یہ بتا اس کا ترجمہ کر لینا، ہوا کا ترجمہ تو بعد میں آئے گا. وہ یقولون انہ لمجنون، اور وہ کہتے ہیں سمع ذکر، جب وہ ذکر سنتے ہیں تو کہتے ہیں یہ ذکر مجنون ہے، نہیں نا؟ پھر وما ہوا الا ذکر للعالمین، وہ ذکر کے سوا کچھ نہیں تمام جہانوں کے، وہ ذکر تمام جہانوں کے لیے ذکر ہے، یہ اصل مراد ہے. حالانکہ جو ذکر، جس ذکر جو ذکر اتارا جا رہا ہے وہ تمام جہانوں کے لیے ہے. اس میں غور طلب بات یہ ہے کہ مجنون ہونے کی نفی کی گئی ہے. اصل میں بہت ہی ایک گہرا کلام ہے اس پہلو سے کہ مجنون تو سارے جہانوں کے لیے ذکر کا حامل ہو ہی نہیں سکتا،
اس وقت کبھی اپنے نفس کی پڑی ہوئی ہوتی ہے، کبھی ماحول کی پڑی ہوگی زیادہ سے زیادہ، لیکن کوئی ایسا مجنون نہیں ہو سکتا جس کے اوپر ایسا کامل ذکر اتارا جائے جو تمام جہانوں کے لیے نصیحت ہو اور تمام جہانوں کے فائدے کی بات ہو رہی ہو. یہ مجنون کے سے بعید بات ہے. تو اگر غور کریں گے تو انہی آیات میں کفار کی دلیل کی نفی بھی فرما دی گئی ہے کہ قرآن کفار کے قول کو لغو اور محمل ثابت کر دیا گیا ہے. الحق اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. الحاقہ لازماً واقعہ ہونے والی، ملحاقہ لازماً واقعہ ہونے والی کیا ہے؟ وما ادراک ملحاقہ اور تجھے کیا سمجھائے کہ لازماً واقعہ ہونے والی کیا ہے؟ کربت ثمود و عاد بالقارعہ ثمود اور عاد نے بریکٹ میں دلوں کو ثمود اور عاد نے دلوں کو چونکا دینے والی آفت کا انکار کر دیا تھا. القارعہ جو دروازہ کھٹکھٹائے تو اندر لوگ چونک اٹھتے ہیں نا، تو سوئے ہوئے دلوں کو چونکا دینے والی آفت کا انکار کر دیا تھا. فاما ثمود و اہلکوا بالطاغیہ بس جہاں تک ثمود کا تعلق ہے تو وہ حد سے بڑی ہوئی آفت سے ہلاک کر دیے گئے. طاغیہ عام آفت نہیں بلکہ حد سے بڑی ہوئی آفت ہوتی ہے. وہ اما عادن اور جو عاد تھے تو وہ ایک تند و تیز ہوا سے ہلاک کیے گئے جو بڑھتی چلی جاتی تھی. بریہن سرسرین، سرسرین میں تند و تیز کے معنی ہیں، آتیا جو بڑھتی چلی جاتی تھی یعنی شدت میں تیز سے تیز تر ہو رہی تھی. سخرہا علیہم سبع لیال و ثمانیت ایام اس یعنی اللہ نے اسے سات راتوں اور آٹھ دن تک مسلسل کاٹ کر پھینکتے ہوئے ان پر مسخر کیے رکھا، ان پر مسلسل مسخر کیے رکھا چاہیے نا، مسلسل پہلے آ گیا غلطی سے. اس نے اسے سات راتوں اور آٹھ دن تک کاٹ کاٹ کر پھینکتے ہوئے ان پر مسلسل مسخر کیے رکھا. بس قوم کو تو اس میں پچھاڑ کر پچھاڑ کر گرا ہوا یا پچھاڑ کھا کر، محاورہ تو پچھاڑ کھا کر ہی ہوتا ہے، غلطی سے رہ گئے. سرا کہتے ہیں پچھاڑ کھا کر گرا ہوا. بس قوم کو تو اس میں پچھاڑ کھا کر گرا ہوا دیکھتا تھا جیسے وہ کھجور کے کھوکھلے تنے ہوں. نخل خاویہ فہل ترا لہم من باقیہ بس کیا تو ان میں سے کوئی باقی بچا ہوا دیکھتا ہے؟ پہلے بھی تھا رکھنا ہے کہ دیکھتا ہے رکھنا ہے؟ بس قوم کو تو اس میں بچھاڑ کے گرا ہوا دیکھتا ہے جیسے وہ کھجور کے کھوکھلے تنے ہوں. بس کیا تو ان میں سے کوئی باقی بچا ہوا دیکھتا ہے؟ یا دونوں جگہ تھا کیا جائے پھر ہے، اگلی دفعہ بھی ہے اور پچھلی دفعہ بھی ہے، ٹھیک ہے تھا کو ہے کر لیں. جا فرعون و من قبلہ والمتفقات بالخاطئہ اور فرعون بھی آیا اور وہ بھی
جو اس سے پہلے تھے, اور ایک حد سے بڑے ہوئے گناہ کے باعث تہو بالا کی جانے والی بستیاں بھی. خاطعہ میں ایک حد سے بڑے ہوئے گناہ یا ایک بہت بڑے گناہ کیا ترجمہ رکھنا چاہیے؟ دونوں معنی یہ جا سکتے ہیں, مگر بالخاطعہ کا مطلب ہے ایک بہت بڑے گناہ بھی کہہ سکتے ہیں, تو بہت بڑے ہی رکھیں یہاں. پہلے جو حد سے بڑا ہوا تھا وہ اور لفظ تھا, اس سے پہلے. اور ایک بہت بڑے گناہ کے باعث تہو بالا کی جانے والی بستیاں بھی. فعصوا رسول ربہم فاخذہم اخذت الرابیہ, بس انہوں نے اپنے رب کے رسول کی نافرمانی کی تو اس نے انہیں ایک سخت سے سخت تر ہونے والی گرفت میں پکڑ لیا. رابیہ میں عام گرفت کی بجائے وہ گرفت جو سخت سے سخت تر ہوتی چلی جائے کے معنی ہیں. انا لما طول ماؤ حملناکم فی الجاریہ, یقیناً جب پانی خوب طغیانی میں آ گیا ہم نے تمہیں کشتی میں اٹھا لیا. حملناکم فی الجاریہ لنجعلہا لکم تذکرۃ وتعیہا اذن واعیہ, تاکہ ہم اسے تمہارے لیے ایک قابل ذکر نشان بنا دیں. تذکرۃ وتعیہا اذن واعیہ, اور محفوظ رکھنے والے کان اسے یاد رکھیں, بات کو محفوظ رکھنے والے. جی مومن صاحب, فَإِذَا نُفِخَ فِي السُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ, بس جب سور میں ایک ہی زوردار پھونک ماری جائے گی. نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ, اور زمین اور پہاڑ اٹھائے جائیں گے. فَدُكَّتَ دُكَّةً وَاحِدَةٌ, اور ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے. زمین اور پہاڑ اٹھائے جائیں گے اور ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے, اس سے کیا مراد ہے؟ واقعہ کی بات ہو رہی ہے نا, ایک ضرور ہونے والی چیز ہے. اس وقت زمین اور پہاڑ اٹھائے جائیں گے, اگر صرف پہاڑ ہوتا تو کہہ سکتے تھے پہاڑ اخاڑ پھینکے جائیں گے, مگر زمین اور پہاڑ دونوں کا لفظ ہے یہاں. ہے تو ایک نقشہ کھینچا ہوا ہے, مگر اس نقشے میں زمین اور پہاڑ کے اٹھائے جانے سے کیا مراد ہے؟ مجھے تو اس سے یہی سمجھ آتی ہے کہ بہت بڑے زلزلوں کی طرف اشارہ ہے, کیونکہ زلزلوں میں پہاڑ بھی اکھیڑے جاتے ہیں اور زمین بھی اکھیڑی جاتی ہے. پوری زمین اٹھانا مراد نہیں ہے, بلکہ زمین بھی زلزلوں میں اکھیڑ کے اچھال دی جایا کرتی ہے, اور ایسے بہت سے واقعات زلزلوں کے تاریخ میں ثبت ہیں اور آج کل بھی نظر آتے رہتے ہیں, جو جس پر یہ لوگ کتابیں لکھ دیتے ہیں کہ بعض علاقوں کی زمین پوری پھٹ کر اوپر نکل جاتی ہے. تو یہ مراد ہے, اور زمین اور پہاڑ اٹھائے جائیں گے اور ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے, یہ بھی بین ہی ایسا ہی ہوا کرتا ہے. تو عام طور پر لوگ اس کو مرنے کے بعد ہونے والے واقعہ یعنی قیامت کے واقعہ کی طرف منسوب کرتے ہیں. اس وقت تو بہرحال سوال نہیں پیدا ہوتا, مگر قیامت کو ان معنوں میں منسوب کیا جا سکتا ہے کہ وہ واقعہ جس کے نتیجے میں زمین زیر و زبر ہو جائے گی اور یہاں زندگی کا کوئی امکان نہیں رہے گا. اس سے پہلے ایسی کوئی آفت آ پڑے, ایسے زلازل آ جائیں کہ زمین ساری تہبالا ہو جائے, یہ ایک ظاہر پر اطلاق ہونے والا ترجمہ بھی ممکن ہے. کیونکہ اس کے بعد آیا فَإِذَا نُفِخَ فِي السُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ, یعنی اس سے پہلے آیا ہے جب سور میں ایک ہی زوردار پھونک ماری جائے گی. اس میں اٹھانے والا سور مراد نہیں ہے بلکہ ایک وقت کے اعلان والا سور نظر آ رہا ہے, کیونکہ اٹھانا تو ان کی بربادی کے بعد ہوگا. سور میں پھونک جو ہے بگل, وہ علامت ہوا کرتا ہے ایک وقت کے آ جانے کی. اب وقت ہے, اب شروع کر دو جو کام تمہارے لیے مقدر ہے, جو تمہیں حکم دیا گیا ہے. تو پھر سور کا یہ مطلب کرتے ہوئے کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک زوردار اعلان کیا جائے گا, یہ بگل بجایا جائے گا. اس وقت ہمیں لتی الارض والجبال فدکتا دکتا واحدا, زمین اور پہاڑ اٹھائے جائیں گے اور ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے. فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ, بس اس دن ضرور واقعہ ہونے والی واقعہ ہو جائے گی. اب واقعہ ہونے والی وہ قیامت ہے جو مرنے سے پہلے آنے والی ہے, اور اسی قسم کی قیامتیں عالمی جنگوں میں بھی آ جایا کرتی ہیں. تو اگر معنی کو زیادہ پھیلا دیا جائے, جیسا کہ قرآن کریم کا دستور ہے, اس کے بتون ہیں, کچھ معنی دنیا پر دنیا میں ہونے والے واقعات کی طرف اشارہ کرتے ہیں, کچھ قیامت اس قیامت کی طرف جس کے متعلق سب کا ذہن جاتا ہے کہ ہم اس دنیا سے ہماری سب کو بیٹھی جائے گی اور ایک اور دنیا میں ہم چلے جائیں گے. تو دونوں طرح یہ مضمون اطلاق پا سکتا ہے. ون شقت سماؤ فہیا یوم واحیا, اب جس دن یہ واقعہ ہونے والی واقعہ ہوگی, آسمان پھٹ جائے گا, اس دن وہ بودا ہو چکا ہوگا. اب اس کو پہلے مضمون سے کس طرح لگائیں گے؟ جی یہاں ظاہری معنی آسمان پھٹ جائے گا اور وہ بودا ہو چکا ہوگا, اس طرح تو لیا نہیں جا سکتا کہ پورا آسمان پھٹ جائے, یعنی اس زمین کے اوپر قیامت آنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ساری کائنات برباد ہو جائے گی. یہ قیامت جو ہے ایسی قیامتیں آتی رہتی ہیں زمینوں پر, آسمانوں میں بھی بہت سی زمینیں ہیں, ان پر بھی زمینیں یہ قیامتیں آتی رہتی ہیں, مگر سارا آسمان نہیں پھٹ پڑتا اس سے. لیکن لفظ سما کا استعمال ان معنوں میں ضرور ہے کہ جب دنیا سچے مذہب سے کلیتاً ناآشنا ہو چکی ہوگی, جب مذہبی لوگ, آسمان سے مراد یہ ہوگا, جب مذہبی لوگ بیکار ہو چکے ہوں گے, بےمانی ہو چکے ہوں گے. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ شریروں پر قیامت آئے گی, یہ بھی اس بات کو کھول دیتا ہے. تو کوئی مذہبی رہنما دنیا کو بچا نہیں سکے گا اس واقعہ سے, کیونکہ جو ظاہر ہوگا وہ اس کی بھی بات تو مانی نہیں جائے گی. اس لیے ون شقت سماؤ فہ واہیا, یہ مذہبی رہنما واہیات ہوں گے. واہیا کا جو اردو میں ہم واہیات کہتے ہیں بالکل وہی معنی ہے, بالکل واہیات لوگ ہوں گے, وہ لوگوں کو بچا نہیں سکیں گے. ول ملک و الار جائے ہا و یحمل عرش رب کا فوقہم یومئذ ثمانیہ, اگر اس کا معنی آخرت کا لیا جائے, اب جو مضمون شروع ہوتا ہے
یہ آخرت کی طرف منتقل ہو رہا ہے، یعنی اس موقع پر جب کہ خدا تعالیٰ کی بادشاہت کامل ہر چیز پر ایکسٹینڈ ہو جائے گی، تو اس پہلو سے یہ مضمون پھر پچھلا مضمون جو ہے اس سے کچھ اس میں وہ نظر آتا ہے، تضاد سا دکھائی دے رہا ہے، لیکن چونکہ قیامت آنی ہے اس وقت جب کہ دنیا کا آسمان پھٹ چکا ہوگا، لوگوں کا آسمان پھٹ چکا ہوگا، اس لیے یہ مضمون اس سے متضاد نہیں بلکہ اسی کا تسلسل ہے جو آگے چل رہا ہے. وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا، اور فرشتے اس کے کناروں پر ہوں گے. ہا سے کیا مراد ہے؟ آسمان، جو آسمان پھٹ پڑے گا، جو آسمان یعنی ان واحیات مذہبی لوگوں کا آسمان، ان سے تو فرشتوں کا کوئی تعلق نہیں ہوگا. تو ارجائے ہا میں ایک یہ بھی منظر ہے کہ وہ اس سے ہٹ کر الگ الگ ہو جائیں گے، ان کا کوئی تعلق نہیں رہے گا. اور صفات باری تعالی دگنی، بنیادی صفات دگنی ہو کر ظاہر ہوں گی، اور خدا کا عرش چونکہ صفات پر مبنی ہے اس لیے وہ عرش جو ہے وہ اور بھی زیادہ عظمت کے ساتھ بلند ہوگا، یعنی بنی نوع انسان یا جانداروں وغیرہ کے ساتھ اس کا کوئی انحصار نہیں ہوگا، پر اس کا کوئی انحصار نہیں ہوگا، بلکہ وہ اپنی شان میں اپنی صفات کے سے وہ بالا تر ہو جائے گا، پہلے سے بھی بڑھ کر بلند ہوگا. اس کے ترجمے میں ہمیں دقت یہ پیش آتی رہی ہے کہ صفات تو تانیس کا صیغہ ہیں، اور یہاں ملو اور شربے کا فوقہم یومئذ ثمانیہ، یہاں مذکر کا لفظ استعمال ہوا ہے، آٹھ اٹھائے ہوئے ہوں گے. تو اس کا ایک حل مجھے یہ ملا ہے کہ صفات کی بجائے اوصاف اگر ترجمہ کر دیا جائے تو ساری دقت دور ہو جاتی ہے. تو اس طرح بنے گا، اور فرشتے اس کے کنارے پر ہوں گے، اور اس دن تیرے رب کا عرش ان سب سے اوپر آٹھ اوصاف اٹھائے ہوئے ہوں گے. اوصاف بریکٹ میں آ جائے گا. ان سب کے اوپر کی بجائے میں نے لفظ سے کر دیا ہے، کیونکہ ان سب کے اوپر یوں لگتا ہے جیسے ان پر کچھ بوجھ پڑا ہوا ہے، ان سب سے بالا تر، یعنی وہ فرشتے جن کا دنیا سے تعلق ہے، وہ دنیا والے، وہ مذہبی طاقتیں، وہ دنیاوی طاقتیں، یہ سب اس وقت بیکار و بے معنی ہو چکے ہوں گے، ان کا کوئی کاروبار نہیں رہے گا. اللہ کی بنا اس کی اپنی ان صفات پر، ان اوصاف پر ہوگی جو الہی اوصاف ہیں، جو سورہ فاتح میں چار مذکور ہیں، اور قیامت کے دن وہ ڈبل ہو کر دکھائی دیں گے. ان کا دنیا پر بھی اطلاق ہوگا اور قیامت کے بعد پر بھی اطلاق ہوگا، اور نئے نئے معانی اس میں سے ابھریں گے. اس لیے ڈبل کا لفظ استعمال ہوا ہے یہاں، بجائے چار کے یامل ورش ربے کا فوقہم یوم ثمانیہ، سات یعنی آٹھ اوصاف اٹھائے ہوئے ہوں گے. یومئذ توردون لا تخفى منکم خافیہ، اس دن تم پیش کیے جاؤ گے، کوئی مخفی رہنے والی، خافیہ لا تخفى منکم، کوئی مخفی رہنے والی تم سے مخفی نہیں رہے گی، یعنی کوئی بات بھی جس کو تم پہلے نہیں جانتے تھے اپنے متعلق یا دوسروں کے متعلق، وہ جو مخفی رہتی ہیں چیزیں وہ تم پر مخفی نہیں رہیں گی. اس یہ مضمون بہت ہی زیادہ وسیع ہے کہ مخفی رہنے والی کیا چیزیں ہیں جو اس دن روشن ہوں گی، مگر صرف من جملہ ان کا ذکر کافی ہے، کوئی مخفی رہنے والی تم پر مخفی نہیں رہیں گی. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فیقول ہا امقرؤ کتابیہ، بس جس کا اعمال نامہ اوتیہ کتابہ بے یمین ہی اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کہے گا آؤ میرا اعمال نامہ پکڑو اور پڑھو۔ ہا امقرؤ، آؤ ادھر پڑھو میرا اعمال نامہ، یہ لفظوں میں یہی بیان ہوا ہے، لیکن حضرت المفردات میں حضرت امام راغب فرماتے ہیں کہ اس محاورے میں پکڑوں کا معنی بھی داخل ہوا کرتا ہے، اور اس کا لفظی ترجمہ یہ ہو سکتا ہے آؤ میرا اعمال نامہ پکڑو اور پڑھو، دیکھو اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ انی زنن، تو خوشی کے ساتھ انسان جب بلاتا ہے نا لوگوں کو اس کے متعلق اچھا خط آیا ہو، جیسے بچے ان کو اسکول کی طرف سے خط ملتا ہے کہ تم بہت اچھے نمبر پاس ہو گئے ہو، تو ہر ایک کو پکاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں پڑھو، خود نہیں پڑھ کے صرف سناتے۔ میرے پاس جو بچے آتے ہیں وہ اسی ہی کرتے ہیں، ہمیشہ زبردستی اپنا گتھا اٹھا کے سامنے ڈال دیتے ہیں، یہ پڑھیں، یہ کیا لکھا ہو، یہ پڑھیں۔ تو یہ طبعی خوشی کا اظہار ہے، اور یہی طبعی خوشی کا اظہار اس بھی ہوگا کہ جن کو اچھا ملے گا نا اعمال نامہ لو جی پکڑو، پڑے مومن صاحب پکڑے اس کو پڑھے۔ یہ مومن صاحب کسی اور کو کہہ رہے ہوں گے شاید۔ ہا مقرؤ کتابیہ انی ظننتُ انی ملاقٍ حسابیہ، یہاں ظنن کا معنی امید میں نے کر دیا ہے، اور ظننتوں میں میں امید رکھتا تھا کہ ترجمہ کہ ترجمے کی لوگوں سے اجازت دیتی ہے، کیوں جی ٹھیک ہے نا، یقیناً میں آج آپ میں سے ایک آدمی کم ہے ہیں، کیا اچھا ہیں یہیں مگر اس وقت نہیں نا یہاں، ٹھیک ہے، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، یقیناً میں امید رکھتا تھا کہ میں اپنا حساب روبرو دیکھنے والا ہوں، ملاق فہو فی عیشت راضیہ، بس وہ پسندیدہ زندگی میں ہوگا، عیشا زندگی کو کہتے ہیں، پسندیدہ زندگی میں ہوگا، فی جنت عالیہ ایک بلند و بالا جنت میں، قطوفہا دانیہ اس کے خوشے جھکے ہوئے ہوں گے۔ بلند و بالا جنت ایک مرتبے اور مقام کی طرف بھی اشارہ کر رہا ہے یہ اظہار، دوسرے وہ درخت جو بہت اونچے اونچے ہوں ان کی جنت کو بھی بلند و بالا کہا جا سکتا ہے، تو یہ نہیں کہ اس کے جنت کے درخت اتنے اونچے ہوں گے کہ اس کی پہنچ سے بالا ہوں گے، اس لیے فرمایا گیا قطوفہا دانیہ اس کے خوشے جھکے ہوئے ہوں گے۔ کلو وشربو حنیم بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، مزے مزے کھاؤ اور پیو۔ اب یہاں پھل کو تو پیا نہیں کہا جاتا، مگر بعض پھلوں کا پانی تو پیا ہی جاتا ہے بہرحال، مگر محاورہ ہے یہ، اس لیے اس بحث کی ضرورت نہیں، عربی میں بھی یہی محاورہ ہے، اردو میں بھی ہے، جب بہت کچھ میسر ہو تو کہتے ہیں کھاؤ پیو۔ کلو وشربو، مزے مزے کھاؤ اور پیو ان اعمال کے بدلے میں جو تم گزرے ہوئے دنوں میں کیا کرتے تھے، بما اس کے بدلے میں جو تم کیا کرتے تھے، اعمال لکھنا ضروری ہے کہ نہیں، اگر صرف یہ رکھیں اور مزے مزے کھاؤ اور پیو ان کے بدلے میں جو تم گزرے ہوئے دنوں میں کیا کرتے تھے، تو یہ بھی مضمون واضح کر دیتا ہے، مگر اعمال رکھنے میں بھی کوئی حرج نہیں، کیوں جی اگر رکھنا ہے تو بریکٹ پہ رکھیں اس کو، اگر لفظ اعمال کو بریکٹ میں ڈال دیا جائے تو کوئی حرج نہیں، یہ بہتر رہے گا، اس کو بریکٹ میں کر دیں۔ ان کے ظاہر بریکٹ کھولو گی تو پھر بھی مضمون تسلسل کے ساتھ آگے بڑھے گا, اور ان کے بدلے میں جو تم گزرے ہوئے دنوں میں کیا کرتے تھے. اور نہیں, کھاؤ اور پیو ان کے بدلے میں جو تم گزرے ہوئے دنوں میں کیا کرتے تھے, بریکٹ میں اعمال. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ, اور وہ جسے اس کے بائیں طرف سے اس کا اعمال نامہ دیا جائے گا تو وہ کہے گا اے کاش مجھے میرا اعمال نامہ نہ دیا جاتا. لم اوتا کتابیہ, یہاں کتابیہ کی کیا ہے تفسیرہ کیا بنتا ہے؟ کتابیہ میں بظاہر یوں لگتا ہے کہ ضمیر کسی اور طرف پھیلی جا رہی ہے, میں اس کی کتاب نہ دیا جاتا, یہ شعبہ پڑتا ہے نا اس سے کتابیہ کے لفظ سے, یا اور طرح اس کی کوئی گرامر ہے جس سے یہ صبح نکل سکتا ہے؟ ہاں یہی اس کی وہ بنتی ہے, کیونکہ جہاں جہاں بھی میں نے اہل علم کا ترجمہ دیکھا ہے وہاں اس کا نہیں اپنے کے معنوں میں استعمال ہوا ہے, تو لفظ کتابی ہے. کاش میں اپنا اعمال نامہ نہ دیا جاتا, اور کتابیہ جو ہے یہ توازن کے لیے ایسے الفاظ اس طرح سے بیان ہوا ہے لفظ کتابی کہ جو جس کی عربی لغت اجازت بھی دیتی ہے اور کلام میں زیادہ خوبصورتی پیدا ہو گئی ہے. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ, تو وہ کہے گا اے کاش مجھے میرا اعمال نامہ نہ دیا جاتا. وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ, اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے, یہ بھی وہی تجویز ہے حسابیہ, میرا حساب کیا ہے. یا لیتہا کانت القاضیہ, اے کاش وہ گھڑی قضیہ چکانے والی ہوتی قاضیہ. ما اغنا عنی مالیہ, میرا مال میرے کچھ بھی کام نہ آیا. ہلاک عنی سلطانیہ, میرا غلبہ مجھ سے برباد ہو کر جاتا رہا. اگر برباد ہو کر نہ رکھیں تو اس کے بغیر بھی تو معنی پورا دے جاتا ہے, میرا غلبہ میرے کام نہ آیا. میری صاحبان بتائیں اس میں کوئی دقت ایسی پیش آئی ہے جس پہ ہم نے غلبہ برباد ہو کر جاتا رہا تو ترجمہ کیا ہے؟ موت کو دیکھیں, صرف جاتا رہا. ہاں, اور حضرت میر صاحب کا دیکھیں, کوئی وجہ ہے جو لفظ برباد ہم نے داخل کیا ہے؟ حالانکہ میں نے برباد ہونا ہوتا ہے, اس لیے. مگر یہ کیا وجہ ہے کہ حضرت مسلم معود نے بھی اور میر صاحب نے بھی لفظ ہلاکہ کو برباد ہونے کے معنوں میں استعمال نہیں کیا, صرف جاتا رہا کے معنوں میں؟
دلہ جو ہے اس کے گم جانا اور ہلاکہ دونوں معنی آتے ہیں, تو انہوں نے یہاں وہ کوئی استعمال کیا کہ ہلاکہ بمانا دلہ لیا ہو.
کیا ہلاکہ کے معنی بھی دلہ آتا ہے؟
نہیں, میں نے
وہی تو مشکل ہے. غلہ کے معنوں میں تو حلقہ آ جائے گا, لیکن حلقہ کے معنوں میں غلہ نہیں آتا, کم سے کم میرے علم میں نہیں ہے. اس لیے برباد ہو کر جاتا رہا جو ہم نے کر دیا ہے, رہنے دینا چاہیے. وقت ہو گیا, کیا ہوا؟
سلطان سلطنت کے معنوں میں,
سلطان کے معنی
سلطان یا سلطنت کے معنوں میں.
میری سلطنت مجھ سے جاتی رہی. سلطان کا غلبہ عمومی ہے, سلطنت کا غلبہ ہی ہوتا ہے. میں اس کو رہنے دیا جائے, پھر وہ تذکیر و تانیث کا جھگڑا بھی چل پڑے گا. باقی انشاءاللہ کل.